السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: من أكل الثوم أو البصل فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. أخرجه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے مساجد کے آداب. پچھلے خطبے میں مساجد کی تعمیر کے تعلق سے چند اہم باتیں کی تھیں، اور آج کے خطبے میں مساجد کے بعض آداب بیان کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ سب ساتھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ دروازوں پر ہے، اور اس عظیم مہینے میں مسلمان امت میں ایک اچھی اور پیاری تبدیلی نظر آتی ہے. اور یہ تبدیلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر نمازیوں سے بھر جاتے ہیں. جو پورا سال نماز نہیں پڑھتے وہ ماہ رمضان میں نماز پڑھ ہی لیتے ہیں. فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو یا تہجد کی نماز ہو، تو خاص اہتمام کیا جاتا ہے نمازوں کا، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کا، مساجد کا. تو یہ مناسب تھا، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہ اس رمضان میں ہم رمضان کا استقبال ایک خاص طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اور ایک خاص طریقہ ہے علم. علم سے ہم اس رمضان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. رمضان کے احکام اور مسائل پہلے بھی بیان کیے تھے، انشاءاللہ رمضان میں بھی بیان کرتے رہیں گے، لیکن کیونکہ مساجد کی جو صحیح تعمیر ہے، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنا نماز سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن مجید کی تلاوت سے اور دیگر عبادات سے، تو پھر یہ عین مناسب تھا کہ مساجد کے بعض آداب ہم جان لیں. مسجد میں جاتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، مسجد کے اندر بیٹھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ مسلمان جس کی زندگی بغیر آداب کے گزرتی ہے، اس مسلمان کے ایمان میں کمی ہے. یاد رکھے، ہمارا دین جو ہے وہ حسن اخلاق کا دین ہے، آداب کا دین ہے. جہاں پر توحید اور اتباع سنت کا پیغام ہے، وہیں پر آپ کو حسن اخلاق کا اور آداب کا پیغام بھی ملتا ہے. اور یہ کیسا انصاف ہے کہ کوئی شخص توحید کو سمجھ لے، سنت کو بھی سمجھ لے، لیکن حسن اخلاق اور آداب سے پیچھے رہے، تو ایسے مسلمان کے ایمان میں کمی ہے. اور حسن اخلاق اور آداب کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں. بعض لوگوں کی زندگی میں حسن اخلاق صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرتے مسکرا کر بات کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں. یہ آداب میں سے ہیں، ضرور ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف یہ آداب اور حسن اخلاق نہیں ہے. ان سے زیادہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے حسن اخلاق کی جو بات کرتے ہیں اور توحید سے غافل ہیں، ان کا کوئی اخلاق اچھا نہیں ہے. جو حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں اور بدعتیں ایجاد کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی بدعت کے ذریعے سے کرتے رہتے ہیں، ان کی زندگی میں اخلاق اور آداب کی سخت کمزوری ہے. اگرچہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھا پیش آئیں، خندہ پیشانی سے پیش آئیں، مسکراتے ہوئے پیش آئیں، وہ آداب اور اخلاق جو توحید اور سنت سے عاری ہوں، وہ کوئی آداب اور اخلاق نہیں سمجھے جاتے دین اسلام میں. اور اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کے حق سے پہلے ہے، بڑھ کر ہے. اور یہ بھی انصاف نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوں اور اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے پیچھے ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ جو شعائر اللہ تعالیٰ نے، جو دین اللہ تعالیٰ مشروع فرمایا ہے، ان کی تعظیم ہم کریں. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے. جیسے کہ توحید کا حق ہے، اسی طریقے سے جو عبادات اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں، ان عبادات کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے توحید کی بنیاد پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان عبادات کو بجا لانا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ کے گھر، اللہ تعالیٰ کے مساجد کا بھی حق ہے ہمارے اوپر. آج کے اس خطبے میں مساجد کے بعض حقوق کے تعلق سے بات کرتے ہیں، جن کو ہم آداب کہتے ہیں. جب ادب کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں شرم آنی چاہیے. اگر ان آداب سے ہم کل تک غافل تھے، تو آج ان آداب کو سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، تاکہ جب ہمارا قدم ہمارے گھر سے باہر نکلے اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے، تو پھر فرق ہونا چاہیے جب یہ قدم نکلتا ہے بازار کے لیے. ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے، پہلے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر کو جب ہم جانتے ہیں تو کیسے تیاری کرنی چاہیے؟ کاش کہ ہم ویسے تیاری کر لیتے جیسا کہ بازار میں جاتے ہم تیاری کر لیتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. مساجد کے آداب دو قسم کے ہیں. پہلے وہ آداب ہیں جو مسجد میں جانے سے پہلے کے ہیں، دوسرے وہ آداب ہیں جو مسجد کے اندر کے آداب ہیں. مسجد میں جانے سے پہلے کے آداب، نمبر ایک، مساجد کی تعظیم کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، شعائر کی تعظیم کرتا ہے، یہی علامت ہے دلوں کی تقوی کی. اگر کوئی شخص واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، متقی ہے اور پرہیزگار ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بھی شریعت نازل فرمائی ہے، اس شریعت کے ایک ایک حصے کی یہ مسلمان تعظیم کرتا ہے. یہ متقی مسلمان کی نشانی ہے، یہی علامت ہے. اس کے نزدیک چھوٹی بڑی چیز نہیں ہوتی. جب اللہ تعالیٰ کا دین ہے تو چھوٹی چیز بھی بڑی ہے اس کی زندگی میں. تعظیم اللہ تعالیٰ کی شریعت کی. اللہ تعالیٰ کے گھر، اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. واللہ یہ شرف ہی کافی ہے کہ بیوت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. اور ایک علمی بات میں بتاتا چلوں یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اضافہ اور نسبت دو قسم کا ہوتا ہے. بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیوت اللہ جمع ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی، بیت اللہ کعبہ ہے، بیوت اللہ مساجد ہے، ناقۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا رسول، یہ سارے کے سارے جو اضافات نسبتیں ہیں یہ اعیان کی طرف ہیں. اعیان جمع ہے عین کی، عین یعنی ذات الگ سے. رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا رسول، ناقۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر، بیوت اللہ اللہ تعالیٰ کے گھر. تو الگ سے ایک وجود ہے ان چیزوں کا جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی ہے، اور یہ نسبت ہے شرف بیان کرنے کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے نام سے جوڑا ہوا ہے اب یہ چیزیں عام نہیں ہیں، ان کا شرف ہے. دوسری قسم کی جو نسبت ہے وہ نسبت الاوصاف ہے، صفت کی نسبت، رحمت اللہ، قول اللہ، کلام اللہ، ید اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کی کلام، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. یہ چیزیں جو ہیں یہ الگ سے ذاتیں نہیں ہیں، یہ وصف ہیں، صفات ہیں. یہ نسبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی نسبت ہے، جسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ معتزلہ گروہ اور ان کے ساتھ وہ گروہ بھی جو اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جیسے کہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر، تعمیر تو انسانوں نے کیا ہے لیکن ہے بیت اللہ، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بیوت اللہ مساجد تعمیر بشر کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں، لیکن نسبت اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف ہوتی ہے. ناقۃ اللہ اونٹنی ہے، الگ سے مخلوق ہے اور نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے. رسول اللہ، رسول بشر ہیں، مخلوق ہیں، نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے. تو اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کلام اللہ بھی مخلوق ہے. جب یہ ساری چیز مخلوقات ہیں نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو اسی لیے کلام اللہ بھی مخلوق ہے، نعوذ باللہ. تو ان سے غلطی ہوئی ہے. رسول جماعت کے نزدیک نسبت دو قسم کی ہے، نسبت الاعیان یا اضافۃ الاعیان و اضافۃ الاوصاف، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ان کو مدنظر رکھنا بہت لازمی ہے. تو سب سے پہلا ادب مسجد میں جانے سے پہلے تعظیم شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھروں کے مساجد کی تعظیم کرنا، تعظیم دل سے کی جاتی ہے اور یہی تقوی کی نشانی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ جان لینا کہ مساجد کی تعمیر کیوں ہوئی ہے. میں جا جو رہا ہوں مسجد میں، اللہ گھر میں نے کرنا، وہاں پہ جا کے کرنا کیا ہے میں نے، تو یہ جان لینا. دوسرے نمبر پہ تعظیم کے بعد یہ جاننا لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر کیوں ہوئی ہے، مساجد وجود میں کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے. متفق علیہ حدیث میں اعرابی کا قصہ، معروف قصے میں جب ایک اعرابی آئے، اس نے پیشاب کے مسجد میں، مسجد نبوی میں، اس قصے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، کیوں تعمیر کیے گئے ہیں، لإقامة الصلاة وذکر اللہ وقراءة القرآن، نماز کو قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں. کوئی ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ مسجد میں ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے؟ لیکن جو نہیں جانتے وہ اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. اور یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں، جب دعا کا لفظ مطلقاً بیان کیا جائے قرآن مجید میں تو اس کا مطلب ہے عبادت. جب دعا کا لفظ مطلقاً بغیر قید کے بیان کیا جائے قرآن مجید میں یا حدیث شریف میں, تو اس کا مطلب ہے عبادت. دعا کے لفظ کو نکال کے سمجھو کہ عبادت کی بات ہو رہی ہے. فلا تدعو مع اللہ احد, یعنی ولا تعبدو مع اللہ احد, واضح ہے. کیا مساجد میں صرف دعا کی جاتی ہے یا عبادات کی جاتی ہیں؟ مساجد میں صرف دعا و پکار کی جاتی ہے, اور بھی عبادات ہوتی ہیں, نماز ہے, اللہ کا ذکر ہے, قراءۃ القرآن ہے, یہ سب دعائیں نہیں ہیں. قرآن مجید کا درس ہے, تفسیر کا درس ہے, توحید کا درس ہے, سنت کا درس ہے, شریعت کے تعلق سے کوئی درس ہے, تو یہ سارے دعائیں نہیں ہیں بلکہ مختلف عبادات ہیں. تو اس آیت کریمہ سے مراد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, یعنی لَا تَعْبُدُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو سب سے پہلی چیز جو اس مسلمان نے جاننی ہے کہ مساجد کی تعمیر توحید کی بنیاد پر ہو, توحید عبادت کی بنیاد پر. اور واللہ جس نے یہ حق نہ جانا, یہ ادب نہ جانا مسجد کا, تو اس مسجد میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. ولا تدع مع اللہ احد, مسجد کا ذکر ہے, مساجد کا. جیسے کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, یہ ان کی عظمت ہے, یہ اس مساجد کا شرف ہے, ویسے سب سے پہلا حق, سب سے بڑا حق ان مساجد کا یہ کہ مساجد میں توحید کا قیام ہو. اقامت توحید اقامت الصلاۃ سے پہلے ہے, توحید کی بنیاد پر مساجد کی تعمیر کی جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہو یہود و نصارہ پر. کیوں لعنت ہو؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دی, عبادت گاہیں بنا دی. بعض جاہلوں نے کہا کہ مساجد سے مراد سجدہ گاہ, ہم کہتے ہیں عبادت گاہ مراد ہے, سجدہ گاہ مراد نہیں ہے. سجدہ گاہ اور عبادت گاہ میں کیا فرق ہے جانتے ہیں؟ سجدہ گاہ سے مراد ہے کہ قبروں پر جا کے سجدہ کیا, اپنے پیشانی اور ناک کو زمین پر یعنی قبر پر جا کے سجدہ کیا, یہ سجدہ گاہ ہے. اور آج تک کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا. کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی یہودی یا نصرانی کو کہ جو قبر چرچ میں ہوتی ہے ان کے یا عبادت گاہوں میں ہوتی ہے, قبر کے اوپر جا کے سجدہ کرتے ہیں؟ دیکھے گا بھی کوئی بھی عمل نہیں کرتا. اتخذ قبور انبیائہم مساجد, یعنی عبادت گاہیں بنا دی ہیں. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں چرچوں میں کیا ہوتا ہے, عبادت نہیں ہوتی تو یہ عبادت گاہیں ہیں. عبادت گاہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, مساجد ہیں. اور وہ جو عمل کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں, بچ کے رہنا, یہ غلطی تم لوگ مت کرنا جو غلطی یہود و نصارہ نے کی ہے, جس کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی گئی ہے, اس غلطی سے تم بچ کے رہنا. کیا ہم مسلمان اس آزمائش سے بچے ہیں, اس فتنے سے بچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم ہوگی بدترین لوگوں پر, شرار الخلق, بدترین مخلوقات پر. کون لوگ ہیں وہ جو جو قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہیں؟ تیسرے نمبر پر مساجد کے آداب, مسجد میں داخل ہونے سے پہلے زیب و زینت اور خاص صفائی کا اہتمام کرنا, خوشبو لگانا, صاف ستھرے کپڑے پہننا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کی اولاد زیب و زینت کو اپناؤ ہر مسجد میں جاتے وقت. علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ نکالا ہے کہ اس سے مراد ایک وہ زیب و زینت ہے جو واجب ہے، فرض ہے، اور دوسرے نمبر وہ زیب و زینت جو مستحب ہے. جو فرض ہے نماز کے لیے ستر العورہ، جو عورہ ہے، جو شرمگاہ ہے، اس کو پردے میں رکھنا. اور ستر العورہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ کم سے کم درجہ ہے لباس کا اور زیب و زینت کا. اور اس آیت کریمہ کی شان نزول کے تعلق سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مشرکین کعبے کا طواف کرتے تھے برہنہ بدن، مرد اور عورتیں، اور اکثر اوقات یہ ہوتا کہ مرد دن کے وقت کرتے اور عورتیں رات کے وقت کرتی، لیکن عمومی طور پر سب ایک ساتھ بھی کیا کرتے تھے، جسم پر کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، خذوا زینتکم عند کل مسجد. دین اسلام پردے کا دین ہے، فطرت کا دین ہے، خوبصورتی کا دین ہے. انسان کی فطرت یہ قبول نہیں کرتی کہ اس کے جسم کے کچھ خاص مخصوص حصوں کو کوئی شخص دیکھے. شرم و حیا انسان کی فطرت میں ہے، اور جن کی فطرت مسخ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ پردہ تو کیا، ان کی زندگی میں ایسے عجیب اور غریب معاملات سامنے آتے ہیں، واللہ عقل حیران ہو جاتی کہ یہ شخص انسان ہے بھی کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پردے میں رکھے. پردے کا معاملہ واللہ بہت سنگین معاملہ ہے، اور آج امت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے پردگی عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. الغرض زیب و زینت اللہ تعالیٰ کے گھروں کا حق ہے. ہم بازاروں میں جاتے ہیں، خاص تیاری کر کے جاتے ہیں، خاص کپڑے پہن کے جاتے ہیں، خوشبو لگا کے جاتے ہیں. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں پہننے کے لیے، خوشبو نہیں لگانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دنیا میں بدترین جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بازار ہے، اور سب سے پسندیدہ اور اچھی جگہیں اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ہیں. عجب بات ہے اے مسلمان، جو جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کو جو جگہ پسند نہیں ہے، وہاں تو زیب و زینت کے ساتھ جاتے ہو، خاص کپڑے پہن کے جاتے ہو، خاص خوشبو لگا کے جاتے ہو. اور جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، واللہ یہ نسبت ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، ان میں بس یوں منہ اٹھا کے سر اٹھا کے چلے جاتے ہو. بعض لوگ وضو بھی آ کے مسجد میں ادھر ہی آ کے کرتے ہیں، وضو خانے میں، وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، منہ بھی نہیں دھویا ہوتا. کسی میٹنگ میں جانا ہے، کسی کھانے پہ جانا ہے، کسی تقریب میں جانا ہے، ذرا اس شکل کو سراپا دیکھا کرو، اس انسان کو، اس مسلمان کو، کیا اس کی شکل و صورت ہے، کیا زیب و زینت ہے. اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آ کے، واللہ ایک شخص، ابھی پچھلے دو چار دنوں کی بات ہے، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پر، فجر کی نماز میں وہ شخص میرے ساتھ کھڑا رہا، اتنی بدبو تھی اس شخص سے، واللہ اتنی بدبو تھی کہ مجھے نہیں پتہ نماز کیسے پڑھی جائے. میں نماز توڑنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنی یعنی منہ پر میں نے ہاتھ رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس شخص نے کب سے غسل نہیں کیا ہوا یا اس نے کب سے اپنے کپڑے تبدیل نہیں کیے. یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے پیاز کھایا یا لہسن کھایا وہ ہماری مسجد میں داخل نہ ہو, قریب تک بھی نہ آئے, لا یقربن, قریب تک نہ آئے, فرشتوں کو ان چیزوں سے اذیت ہوتی ہے جن سے انسانوں کو اذیت ہوتی ہے. پیاز لہسن حلال ہے, حلال ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں, اور بعض لوگ پسینے کی بدبو لے کے آتے ہیں, گندے کپڑے کی بدبو لے کے آتے ہیں. کیا یہ حق اللہ تعالیٰ کے گھروں کے, یہ ادب ہے؟ ایسے لوگوں کو چاہے اپنے گھر میں رہیں, لا یقربن, قریب تک نہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, واللہ پیاز اور لہسن کی خوشبو میں کہوں گا اس وقت اس پسینے اور گندی بدبو سے زیادہ بہتر ہے واللہ. اور اس سے بڑھ کر وہ لوگ جو سگریٹ نوشی کر کے آتے ہیں, کئی مرتبہ دیکھا ہے گھر سے نکلے ہیں مسجد کی طرف روانہ ہے, رہا نہیں گیا, سگریٹ ہاتھ میں ہے, سگریٹ پھونک رہے ہیں مسجد میں دروازے سے پہلے آ کے. اللہ کا شکر ہے اتنی ادب ہے باقی, مسجد سے باہر اسے بجھا دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. اور جب آپ کے قریب آ کے کھڑے ہوتے ہیں اتنی, ایک تو اس کے جسم کی الگ سے بدبو ہے اور پھر جو سگریٹ کی بدبو ہے وہ الگ سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کا حق ہے, یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں کا. اگر کسی دوست کے گھر میں جانا ہے یا کسی تقریب میں جائیں تو شرم کے مارے سگریٹ نہیں پیتے, بھی بو آئے گی تو لوگ کیا کہیں گے. اور اپنے رب کے گھر میں آ کے یہ بو لے کے آتے ہو جو حرام ہے. پیاس اور لہسن کھانا حلال ہے, سگریٹ نوشی حرام ہے. ایک تو حرام عمل کیا, یہ کافی نہیں تھا, اب مسلمان بھائیوں کو بھی تکلیف پہنچانی ہے. عجب ہے اے مسلمان تجھ پہ. چوتھے نمبر پہ مساجد, مسجد میں جانے سے پہلے کے آداب میں سے جلدی نکلنا, التبکیر, جلدی سے مراد یہ ہے کہ اذان ہو گئی ہے, اب اذان اس لیے اقامت سے پہلے ایک وقت آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں اللہ تعالیٰ گھر کو روانہ ہو جائیں, پہلے وقت میں نماز کو پڑھنا, مسجد کی طرف روانہ ہونا, یہ تبکیر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگ یہ جان لے کہ ان کے لیے پہلی صف میں کیا رکھا ہے اور وہ اس کے لیے قرآن اندازی کر لیں اس کو پانے کے لیے, تو قرآن اندازی ضرور کر لیں. اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے فجر کی نماز کے لیے کہ اندھیرے میں عتمہ کے وقت جاتے ہوئے, عشاء کی نماز یعنی اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہوئے, اور وہ چل نہ سکیں, حب ہوا اپنے گھٹنوں کے بل ان کو آنا پڑے تو وہ ضرور آئیں گے. اگر ان کو یہاں تک پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے, میرے بھائی یہ جو پہلی صف ہے یہ دوسرے صف جیسی نہیں ہے, اس صف کا اجر و ثواب دوسرے صف سے زیادہ بہتر ہے. پہلے صف کیسے پائیں گے؟ جب ہم نکلیں گھر سے سب سے آخر میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگ نماز کے لیے دیر سے نکلتے رہتے ہیں, تاخیر ہوتی رہتی ہے, پیچھے رہتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر دیتا ہے, پیچھے رہتے رہتے وہ پیچھے ہی ہو جاتے ہیں, یعنی ان کو پھر توفیق نہیں ہوتی خیر کام کی یا ٹھیک نماز پڑھنے کی. التبکیر, وقت پر نکلنا. پانچویں نمبر پہ ہے، جب گھر سے نکلیں تو دوڑتے ہوئے مت نکلیں، تیزی سے مت چلیں، سکینت اور وقار کے ساتھ چلیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہیں سے کوئی شخص مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ سکینت اور وقار کے ساتھ چلے، آہستگی سے، آرام سے چلے. جو نماز پالو وہ پڑھ لو، وہ جو رہ جائے اس کو تمام کر لو یا اس کی قضا کر لو. نماز کی طرف جاتے ہوئے دوڑنا جائز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. اور دوڑتے کب ہیں؟ جب دیر سے نکلتے ہیں. تو اس لیے اگر پہلے سے آپ تیار ہو کر نکلیں تو پھر دوڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، یہ تیز چلنے کی نوبت نہیں آئے گی. اور پھر آپ نے مسجد میں جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خشیت کے ساتھ. جب دوڑ کر آئیں گے، سانس پھولی ہوگی اور نماز میں شامل ہوں گے، آپ کی سانس واپس آنے تک 2-3 منٹ لگتے ہیں. اور ظہر یا عصر کی نماز پڑھی 5-6 منٹ میں جاتی ہے، تو آدھی نماز کا سکون تو گیا نا، اطمینان تو گیا، تو کیا نماز پڑھی ہے. اور خاص طور پہ یہ غلطی عصر کے وقت ہی دیکھی جاتی ہے. اکثر لوگ سوئے رہتے ہیں، آخر وقت میں پتہ چلتا ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، وضو بھی کرنا ہے، 2 منٹ میں سارا کام 2 منٹ میں ہی کرنا ہے. یعنی وضو بھی کرنا ہے، مسجد تک پہنچنا ہے، 2 منٹ کے اندر سارا کام کرنا ہے. چھٹے نمبر پر، مسجد میں جاتے ہوئے ذکر مسنون پڑھنا. کون سی دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں مسجد میں جاتے ہوئے؟ بتاؤ. مسجد کی طرف جاتے ہوئے راستے میں، داخل ہوتے ہوئے نہیں، داخل ہوئے تو یہ بچہ بھی جانتے ہیں ماشاء اللہ کدھر، وہ بھی جانتے ہیں کہاں سے. ایک منٹ. بارک اللہ فیک. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا. آخر تک یہ جو روایت ہے، یہ حدیث فجر کی نماز کے لیے ہے. علماء فرماتے ہیں یہ عام ہے، ہر نماز کی طرف جاتے ہوئے آپ یہ دعا مسنون پڑھ سکتے ہیں. جب ساتویں نمبر ہو گیا، ساتویں نمبر پر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جوتا اتار کر اس کو اپنی صحیح جگہ پر رکھنا. جوتے اتارتے وقت آپ دیکھ لیتے ہیں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، عین دروازے کے بالکل سامنے جوتا اتارنا ہے. اور آپ یہ دیکھتے کہ بعض بزرگ اور بوڑھے جب مسجد سے نکلتے ہیں، ایک تو آپ دیر سے آئے ہو اور دوڑتے دوڑتے جوتا ادھر سامنے اتار دیا. بعض بوڑھوں کو دیکھا ہے جو بیچارے یعنی گرتے گرتے بچے ہیں، وہ کئی گرے بھی ہوں گے بیچارے. آپ کی اس غلط جوتے کو رکھنے کی وجہ سے ایک بزرگ کو اگر فریکچر ہو جاتا ہے ٹانگ کا اور مسجد سے محروم ہو جاتا ہے، اس ظلم اور جرم کے آپ ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہیں، جان بوجھ کے تو نہیں کیا نا، لیکن جب جوتا غلط اتارا ہے اور آپ کے جوتے کی غلط اتارنے کی وجہ سے اگر کسی بزرگ یا کسی شخص کو ٹھوکر لگی ہے نا، یہ بھی ظلم ہے اس پر. مساجد کے دروازے سے باہر جو باکس بنے ہیں، جو خرچہ کیا ہے لوگوں نے، کس لیے کیا ہوا ہے؟ یہ جوتا رکھنے کے لیے. اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، جاہل لوگوں کو، اللہ رحم کرے ہم سب پہ، قرآن مجید کے نسخے باکسز میں رکھے ہیں. جب لوگوں نے جوتے رکھنا چھوڑ دیے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ قرآن مجید کے رکھے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ کے بندے، یہ جو باکسز رکھے ہیں جوتوں کے لیے رکھے ہیں، واللہ یعنی ہمیں شرم بھی آ رہی ہے کہتے ہوئے. جاپان میں یا چین میں آپ دیکھتے ہیں جب کراٹے کھیلنے کے لوگ جاتے ہیں تو جوتے کے ساتھ لے بغل میں لے کے جاتے ہیں. خاص باکسز بنے ہیں، جیسے باہر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہیں پر جوتا رکھتے ہیں آپ کو زمین پر ایک جوتا نظر نہیں آئے گا. کھیل کے لیے کراٹے کھیل ہے اور نماز عبادت اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, ہمیں شرم نہیں آتی؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا جاتا ہے اگر جوتے تھوڑا جھک کے جوتے کو اٹھاؤ اور اسے صحیح جگہ پہ رکھو؟ اللہ کے جھک نہیں سکتے ہو, کمر ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی تکلیف ہے تو الگ بات ہے, تب بھی جوتے کو دور جا کے اتارو وہاں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار, نہ کسی کو نقصان پہنچائے اور نہ کوئی اور تمہیں نقصان پہنچائے. آئے ہیں عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ گھر کی طرف, اور دیکھیں رمضان میں خاص طور پہ باکسز خالی پڑے ہوتے ہیں, تھوڑے دور ہیں اس لیے جو آخری میں ہوتے ہیں, اور لوگوں کے سارے جوتے دروازے کے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اب انسان کس طریقے سے چلیں ان کے اوپر سے, اور بعض میں بکل لگے ہوتے ہیں, یعنی ایک اور مصیبت دیکھیں, وہ بکل لگ جاتا ہے پاؤں میں, زخم ہو جاتا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو جوتوں کو صحیح جگہ پہ رکھیں. ہم عبادت کے لیے گھر سے نکلے ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ گھر کی طرف جا رہے ہیں, اور نماز اللہ تعالیٰ گھر کے مہمان ہیں. کوئی ہمارے مہمان کو کوئی تکلیف پہنچا میں کتنی برا لگتا ہے, اللہ تعالیٰ گھر کے مہمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ آٹھویں نمبر پہ, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعائے مسنون پڑھنا. کیا دعا ہے؟ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا. دو روایات ہیں, پہلی روایت ہے اس سے پہلے اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتك. یہ دعا مسنون ہے. جب دوڑتے ہوئے آئیں گے اور رکعت کو بھی پانا ہے, دروازے کو بھی دوں دھکا دے کے داخل ہونا ہے, پھر کوئی دعا اس وقت یاد رہتی ہے؟ یہ دعا مسنون ہے, یہ دعا پڑھنی ہے, اور دایاں پاؤں آگے کرنا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ دایاں پاؤں آگے کرنے کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیں نماز ہم پانچ وقت مسجد میں پڑھتے ہیں الحمدللہ, اکثر ہمارے ساتھی, اور یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں, بھول بھی جاتے ہیں ہم لوگ, مسئلہ نہیں ہے, لیکن زیادہ جو آپ کرتے رہتے ہیں پھر آپ بھولتے بھی نہیں ہیں, تو یہ چیز بھولنے والی نہیں ہے. دایاں پاؤں آگے کیسے کی کیا دلیل ہے؟ ایک شخص نے چیلنج کیا, اس نے کہا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ دایاں پاؤں جاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور بایاں پاؤں پہلے رکھے مسجد سے باہر نکلتے ہوئے, کیا اس کی بات درست ہے؟ یہ پہلے تو عام حدیث ہے. سید عائشہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے, یحب التیام, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں حصہ جو ہے وہ پسند ہے. فی امور ہی کل, ہر امر میں, ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جو دائنا حصہ یا دائنا طرف یا دائنا پن سمجھ لیں آپ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو اس عموم میں یہ بھی شامل ہے, وہ یہ عموم ہی کافی ہے. لیکن حاکم ایک روایت ہے, صدر حاکم میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من السنہ تقدیم رجل یمن عند الدخول والیسر عند الخروج. من السنہ سے مراد اب حدیث مرفوع ہو گئی, محدثین علم حدیث میں محدثین کا یہ قاعدہ ہے, اصول ہے کہ اگر کوئی صحابی کہہ دے من السنہ تو اب یہ صحابی کا قول نہیں رہے گا, یا علیہ وسلم کا فرمان حدیث مرفوع ہو جائے گی. تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سنت میں سے ہے, من السنہ کہ کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں آگے کرے اور خارج ہوتے ہوئے بایاں پاؤں آگے کرے. یہ مسجد سے پہلے کے بعض آداب ہیں. وقت کیا ہوا ہے؟ ٹھیک. مسجد کے اندر کے بعض آداب. سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جب آپ چلتے ہیں, اور اگر مسجد میں رش جیسے کہ جمعے کا رش ہوتا ہے تو گردنیں نہیں پھیلانا. جو جگہ آپ کو آسانی سے خالی جگہ مل جائے, میسر ہو, جس میں آپ کسی اور مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائیں, آسانی سے اس خالی جگہ کی طرف چلے جائیں. اور یہ گردنیں پھیلانے سے آپ سے منع فرمایا ہے. اور آپ اگر اس بھائی کی جگہ ہوتے جو آپ سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہے, اور کوئی شخص اپنا پاؤں آپ کی گالوں کو اور آپ کی آنکھوں کے قریب لے کے جائے کندھے سے اوپر, آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب ہمیں اچھا نہیں لگتا تو اس کو بھی اچھا نہیں لگتا نا. نمبر دو, بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھنا تحیت المسجد. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو مت بیٹھے جب تک کہ دو رکعت نہیں پڑھتا. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ دو رکعت پڑھے پھر بیٹھے. اور یہ سنن موقعہ ہے. اگر وقت نہیں بھی ہے, یعنی نفل نماز کو منع کرنے کا وقت ہے, تب بھی دو رکعت, یہ جو تحت مسجد ہے یہ تب بھی پڑھ لیں. کوئی شخص عصر کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے اور عصر کی نماز کے بعد منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز پڑھنے سے, نفل مطلق سے منع فرمایا ہے, لیکن تحیت المسجد یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے, آپ سب فرماتے ہیں مت بیٹھو جب تک دو رکعت نہ پڑھو. اور جمعہ کے خطبے میں سے بخاری کی روایت معروف حدیث میں, جب اعرابی داخل ہوا, ایک شخص داخل ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے آ کے بیٹھ گیا. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ سوال کیا کہ آپ نے دو رکعت پڑھی ہے؟ اس شخص نے کہا میں نے نہیں پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھو دو رکعت پڑھو پھر بیٹھو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے. مسجد حرام میں اگر آپ داخل ہوتے ہیں اور آپ نے فوراً طواف ہی کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد حرام کا تحیہ جو ہے وہ طواف ہے, تب دو رکعت آپ کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر نماز کا وقت ہے اور آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں, آپ نماز کا انتظار کرنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں, تو دو رکعت پڑھیں پھر بیٹھیں. تیسرے نمبر پہ دو رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہو جائے. تلاوت القرآن اللہ تعالیٰ کے عام ذکر جس میں تسبیح ہے, تسبیح سے مراد تسبیح نہیں ہے, تسبیح سے مراد ہے سبحان اللہ کہنا. بعض وقت میں تسبیح کہتا ہوں تو لوگ سمجھ تسبیح سے مراد یہ جو عام تسبیح ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے, ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں, اس کو تسبیح اس لیے کہا گیا کہ اس میں سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے. تو تسبیح سے مراد ہے سبحان اللہ پڑھنا, تحمید سے مراد ہے الحمدللہ کہنا, تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر کہنا, اور تحلیل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ کہنا. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ذکر مسنون کرنا ہے. جسے پہلے عرض کر چکا ہوں, اللہ گھر میں جا رہے تو حق جاننا ضروری ہے. اب علم کے ساتھ مسجد میں جائیں گے, شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ اللہ 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 کا ذکر سنت سے ثابت نہیں ہے, بدعت ہے یہ. اور واللہ اگر اس ذکر میں خیر ہوتا تو کئی صدیوں کے بعد لوگ ایجاد نہ کرتے, ضرورت نہیں تھی ایجاد کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہلے سے سبق دے کے جاتے, اور صحابہ کرام اس پہ عمل ہم سے پہلے کرتے, اور ہم بعد میں عمل کرنے والے ہوتے. نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر مشروع فرمایا ہے، نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی یہ ذکر کیا ہے، اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ یہ ذکر کرتے ہیں وہ ذکر مسروم سے محروم ہیں. ایک ایک لاکھ، دو دو لاکھ مرتبہ اللہ اللہ پھر طریقہ بھی دیکھے، ان کو یوں جھوم رہے ہوتے ہیں، رقص جیسے کیا جاتا ہے، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا. یاد رکھیں، جب کوئی بدعت آتی ہے کسی کی زندگی میں تو اس کے بدلے میں ایک سنت چلی جاتی ہے اس کی زندگی سے. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. ممکن نہیں ہے بدعت اور سنت ایک ساتھ بڑھتی رہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. بدعت بڑھے گی سنت کم ہوگی، اور سنت بڑھے گی تو بدعت کم ہوگی. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ناخن بھی تراش رہے ہیں، ادھر سے ناخن تراشے جا رہے ہیں، پاؤں کے ناخن تراشے جا رہے ہیں. اگر بری عادت ہے، بعض کو عادت سے مجبور ہوتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، صاف کر کے جاؤ. اگر عادت سے مجبور ہو، بعض کو بے ساختہ نہیں چاہتے وہ، لیکن بے ساختہ پاؤں ہاتھ چلا جاتا ہے پاؤں کے ناخن کی طرف یا انگلی کے ناخن کی طرف، اور کاٹ لیتے ہیں. اگر کاٹ بھی دیا ہے تو مسجد کو پاک رکھو. والله ہمارے گھروں میں ناخن اگر پڑے ہوں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، اپنے ناخن اپنے گھر میں ہمیں اچھا نہیں لگتا. دوسروں کے ناخن کوئی ہوں تو پھر، کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے اور کھانا پینا بھی لے کے جاتا ہے، پیٹ بھر کے تو ناخن چھوڑ کے جاتا ہے، دل کرتا ہے دوبارہ بلانے کو، کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، یہ نہ ہوگا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ محروم کر دے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ گھر کی خاص صفائی کا خیال رکھنا ہے. صفائی نصف ایمان ہے، صحیح حدیث ہے یہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں حدیث نہیں ہے، واقعی نصف ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ آپ کے ایمان کو ریفلیکٹ کرتا ہے، آپ کے اخلاق کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور کتنی صفائی کا خیال رکھتے ہو. پانچویں نمبر پہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کے گھر میں. قرآن کی تلاوت بھی اونچی آواز میں نہیں کرنی، جس سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو. کیا قرآن مجید سے تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، قرآن مجید سے تکلیف نہیں ہوتی، آپ کی اونچی آواز سے تکلیف ہوتی ہے. آپ کا مسلمان بھائی بھی تو قرآن ہی پڑھ رہا ہے نا، وہ بھی لگ ذکر میں مصروف اور مشغول ہے. اور بعض لوگ اگر کوئی اونچی آواز میں قرآن پڑھے تو وہ بیچارے نہیں پڑھ سکتے، مکس ہو جاتے ہیں ان کے لیے، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں سے وہ پڑھ رہے، کیا وہ پڑھ رہے، کہ آواز اتنی زور سے آ رہی ہوتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. اگر دعا بھی مانگنی ہے تو دھیمی آواز میں دعا مانگو. آپ اپنے گھر میں ہو تو جیسے آپ کی مرضی کرے، اگر آپ کو پکارو، لیکن اللہ کے گھر میں آ کے اس ادب کا خاص خیال رکھنا ہے. بلند آواز میں، میں اللہ تعالی ذکر کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات میں کیا کروں جو مسجد کے پیچھے کونے میں بیٹھے ہوتے، گپے لگا رہے ہوتے، کھیل تماشا ہوتا ہے ان کا، موبائل کھلے ہوتے ہیں، اپلیکیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ تو یوٹیوب کے کچھ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو میں نے کیا ڈاؤن لوڈ کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، شرم نہیں آتی اس لیے ویڈیو دیکھنے کے لیے؟ اپنے گھروں میں اب کم وقت پڑ گیا ہے، اب اللہ کے گھروں کو بھی نہیں چھوڑا. اور بعض لوگ ہیڈ فون لگا کے آتے ہیں تاکہ آواز نہ جائے باہر. اور لڑکے خاص طور پہ، جوان طبقہ جو ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، سنا بھی رہے ہوتے ہیں، بعض گانے کے کلپ بھی ہوتے ہیں اس کے اندر. کئی مرتبہ پکڑا بھی گئے، کہ اللہ سے ڈرو، مؤذن نے کئی دفعہ کہا کہ کیا لوگ تم لوگ کر رہے ہو. یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہماری اچھی کہوں یا کیا کہوں، تربیت کا نتیجہ ہے. لیکن جیسے ہم ہمارے اولاد بھی تو ایسے ہیں نا. چھٹے نمبر پہ چھوٹے بچوں کو ساتھ مت لے کے آئیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں، جن کی عمر 7 سال سے کم یا 5 سال سے کم ہے. اور رمضان المبارک میں خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں مسجد پہلے سے بھری ہوتی ہے، اور پیچھے بچوں کے دوڑنے کا، چیخ پکار کا شور ہوتا ہے. آپ کی وجہ سے، بچے تو بچے، اس کو کیا پتہ ہے، اب آپ اس کے ذمہ دار ہیں، جتنی مسلمانوں کو تراویح یا فرض نماز میں تکلیف ہو رہی ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، 500 ہیں، 1000، جتنی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ان سب کا ذمہ دار جو بھی تکلیف پہنچے آپ ہیں. وجہ کیا ہے؟ چھوٹا بچہ لے کے آئے تو کہا کرو گھر میں کوئی نہیں، گھر میں جا کے نماز پڑھو. دوسروں کی بھی تکلیف دیتے ہو بھائی، خود بھی نماز پڑھنی ہے مسجد میں لیکن دوسروں کو تکلیف دینی ہے، گھر میں پڑھنے تو انہیں بہتر تھا. تراویح کی نماز سنت ہے، سنت کو پانے کے لیے گناہوں کا ڈھیر سر پہ لے کے جاؤ گے یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہاں جو بچے سمجھدار بچے ہیں، 7 سال کی عمر یا اس سے زیادہ ہیں، ان کو ساتھ لے کے آئیں اور ادب سمجھا کے آئیں اور اپنے قریب ان کو کھڑا کریں. ساتویں نمبر پہ، جب نماز قائم ہو جائے تو دوسری پھر کوئی نماز نہیں. بعض لوگ نماز قائم ہو جاتی ہے، خاص و فجر کی سنتیں جو ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، سانس پھولا ہوتا ہے، پہلے سے دیر ہو گئی ہے، اب نماز قائم ہو گئی ہے، دو رکعت سنت پہلے پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اگر نماز قائم ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی اور نماز نہیں ہے. کیا مطلب نہیں ہے؟ کوئی نماز نہیں ہے، اگر پڑھو گے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. دیر ہوگی تو تب کیا کروں؟ فجر کی دو سنت سننا موقع ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی شخص کی دو سنت فجر سے پہلے رہ جائیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں، سورج نکل گیا اس کے بعد پڑھ لو. اور ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فجر کی فرض نمازوں کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے سوال کیا، کون سی نماز تم نے پڑھی ہے؟ تو اس شخص نے یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو رکعت سنت فجر سے پہلے مجھ سے رہ گئی تھی، میں اب دو رکعت سنت پڑھ رہا ہوں فرض نماز کے بعد، اور سورج نکلنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا معنی ہے کہ کام جو کہ درست کیا ہے. تو اگر آپ کی دو سنتیں رہ جاتی ہیں فجر سے پہلے کی، نماز قائم ہو گئی ہے، تو دو سنتیں مت پڑھیں. دو خرابیاں ہیں، ایک دو سنتیں آپ کی ویسے قبول نہیں ہوئی تو آپ سے منع فرمایا، دوسرا فرض نماز کا جو حصہ آپ سے چھوٹ گیا ہے اس کا الگ ثواب سے محروم ہوئے ہیں. میرے امام کا قول ہے، تو آپ کا امام کا قول ہے تو اس کا میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں میرے امام کا قول ہے. سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب حج کے ایک مسئلے میں ان سے یہ کہا گیا کہ سر ابوبکر و عمر تو یوں فرماتے ہیں کہ حج افراد حج تمتع سے بہتر ہے، تو نے حدیث سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتع کا حکم دیا، حج تمتع زیادہ بہتر ہے. تو شخص نے دوسرے مرتبہ بھی یہی کہا کہ ابوبکر و عمر یوں فرماتے تھے، تو آپ سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، تم عن قریب ہلاک ہونے والے ہو، تم پر پتھروں کی بارش ہونے والی ہے. میں تمہیں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تم کہتے ہو قال ابوبکر عمر، ابوبکر عمر نے یہ کہا. کہاں وسلم کا فرمان اور کہاں بکر عمر کا قول جو ہے؟ اور آپ تو اپنے امام ہی کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے امام نے ہی کہا تھا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، میری حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہ حدیث ہے. تو یہ حدیث آ گئی ہے، واللہ اگر آپ کا امام زندہ ہوتا اور آپ کا امام یہ حدیث سن لیتا، حدیث صحیح ثابت ہو جاتی، اس پہ عمل کرنے والا ہوتا. اذا صح الحدیث، حدیث صحیح ثابت ہو گئی، میرا مذہب یہ حدیث ہے. اب آپ کے سمے حدیث صحیح ثابت ہو گئی ہے. شیطان نے کہا، شیطان خون میں دوڑتا ہے نا، شیطان انس والجن مل کے پھر اپنے اپنے کام کرتے ہیں. شیطان نے وسوسہ کیا کہ امام تو اسے کہتے ہیں جو سارے کے سارے احادیث کا عبور رکھتا ہو، ورنہ پھر امام امامت کا درجہ پا نہیں سکتا. یہ کس نے کہا ہے بھائی امام وہ ہوتا ہے جو سب احادیث جس کو آتی ہو؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اس مطلب ابو بکر صدیق امام نہیں تھے، عمر خطاب امام نہیں تھے، کبار صحابہ امام نہیں تھے، بعض میں آنے والوں کو امامت ملی جا کے؟ عجب بات ہے واللہ. صحیح بخاری کی روایت میں ہے اور کئی روایت میں آیا کہ بعض صحابہ کو بعض احادیث نہیں آتی تھی، ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. دادی کا حق ورثے میں کیا ہے؟ نہیں پتا تھا ابو بکر صدیق عنہ کو جب تک کہ دلیل نہیں ملی. اور کسی شخص نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھٹا حصہ ملے گا, تب سے ابو بکر صدیق نے یہ فتویٰ دیا حدیث کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر. تو نہیں پتا تھا ایک حدیث کا جو سب سے قریب ترین صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضر میں اور سفر میں, اقامت کی حالت میں اور سفر کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قریب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ حدیث رہ گئی, آپ کے امام کہاں سے سارے حدیثیں آ گئی؟ وہ ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص کو سارے حدیثوں کو یاد کر لے؟ نہیں میرے بھائی. تو اس لیے یاد رکھو. ساتویں نمبر پہ, آٹھویں نمبر پہ جب نماز قائم ہو جائے تو صف کو سیدھا کرنا ہے. یہ مسجد کے ادب میں سے ہے کہ جو حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی تعمیل کی جائے. مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے, ہماری مرضی سے جا کے گھس جاتا ہے, کسی کمرے میں جا کے بیٹھتا ہے, اپنی مرضی ہماری مرضی سے جا کے بیٹھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, مہمان جو ہمارے گھر میں آتا ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے یا ہماری مرضی سے بیٹھتا ہے؟ ہم بٹھاتے ہیں اسے. اگر مہمان آئے, آپ نے صرف دروازہ کھولا ہے, وہ اندر داخل ہو گیا, آپ کے جا کے بیڈ روم میں جا کے بیٹھ گیا, بیٹھنے دیں گے؟ کیوں نہیں بیٹھنے دیں گے؟ اس کی اپنی مرضی ہے نا, آپ کی مرضی نہیں ہے نا. آپ سیدھا اسے جا کے پکڑیں گے, کوہنی سے پکڑیں گے, اگر گردن سے نہیں پکڑیں گے تو کیونکہ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے, تمہیں کس نے اجازت دیا بیٹھنے کی؟ وہ سیدھا پکڑ کے اسے باہر بھیجو گے, پھر بٹھاؤ گے اسے. ایسے شخص بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتا, ایسے شخص مہمان نوازی کے لائق نہیں ہوتا. وہ جب ہم اللہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم لائق رہتے ہیں یا نالائق ہوتے ہیں؟ صفیں سیدھی کرنا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفیں سیدھی کرو, اختلاف مت کرو, یہاں یہ نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے, تمہارے دل دور ہو جائے, ایسا مت کرو. جس نے صف کو جوڑا اللہ تعالیٰ اسے جوڑ دیتا ہے. صفوں کو سیدھی کرنا نماز کے تمام کرنے میں سے ہے, یعنی نماز ناقص رہتی ہے جب تک صف کو سیدھا نہ کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی طرف دیکھتے اور سیدھا کرتے, خود چلتے دیکھتے, جب صف سیدھی ہو جاتی تب جا کے نماز پڑھتے. صدر انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صفوں کو سیدھا کیا کریں, پاؤں سے پاؤں ملا لیں اور کندھے سے کندھا ملا لیں. اور بعض لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پاؤں قریب کرتے ہیں وہ یوں سکیڑتے رہتے ہیں, دور کرتے رہتے ہیں, پھر قریب کرتے ہیں وہ پھر یوں سکیڑتے رہتے ہیں. ایک شخص سے پوچھا تو اس نے کہا یار ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. بھی آپ کا مذہب کیا ہے؟ مسلمان ہونا. کہتا ہے ہاں مسلمان تو ہوں لیکن میں حنفی ہوں اور ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے, ہمیں منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنا پاؤں قریب رکھ دیتے ہیں پاؤں کے, تو پھر داہنے پاؤں کے قریب ایک فرشتہ ہوتا ہے, وہ فرشتے پہ پاؤں آ جاتا ہے, تو اس لیے ہم پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمانی, یہ حدیث ہے, کیا کرو گے؟ کہتے مجھے نہیں پتہ, ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے, ہم انڈیا پاکستان میں رہتے کہ ہم پر تقلید واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. کس نے کہا ہے؟ کسی قرآن مجید کی آیت میں ہے, کسی حدیث میں تو ہوگا. اچھا امام نے خود کہا تھا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ اہل پاکستان اہل انڈیا کے اوپر میری تقلید واجب ہے, اہل مصر پر واجب نہیں ہے, اہل شام اور عراق پر واجب نہیں ہے. کس نے تو کہا ہوگا نا؟ نہیں کہا. ہاں نہیں کہا, سچ بات ہے. تو پھر آپ نے کیوں کہا؟ میرے مفتی نے کہا. آپ کا مفتی کون ہے؟ کوئی نبی ہے کہ اس کی بات اٹل ہے جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض, اللہ تعالیٰ کے گھر کا ادب ہے, جو ہمیں حکم ملا ہے اس کی تعمیل کرنی ہے. جیسا کہ ہم کسی مہمان کو اس کی اپنی مرضی نہیں کرنے دیتے, اللہ کے گھر میں بیا کے ہماری مرضی نہیں چلے گی, نہ ہمارے مفتی کی مرضی چلے گی. اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہمیں عمل کرنا پڑے گا. نماز میں صف آپ نے جوڑ دی ہے، ایک اور چیز باقی ہے تکبیرۃ تحریمہ سے پہلے، اس کو بند کر دیا کریں، موبائل بند کر دیا کریں. اگرچہ سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن بعض امام مجبور ہو جاتے ہیں کہنے پر، اللہ کے لیے موبائل بند کر دو، تب بھی بعض لوگ بند نہیں کرتے. واللہ کتنا بڑا جرم ہے کہ امام نماز پڑھ رہا ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور ادھر سے میوزک بج رہی ہو، میوزک بج رہی ہو، میوزک ویسے حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور اس کی حرمت ہے، اور نماز کے دوران اور اس کی حرمت ہے، اس سے بڑھ کر ہے. بعض اوقات طواف کرتے اللہ تعالیٰ کے گھر میں طواف کرتے میوزک بج رہی ہوتی ہے. یہ کام یہود و نصارہ کی جرت نہیں ہے، ہندو کی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں آئے اور میوزک چلائے، اور یہ کام بعض مسلمان نے کر دکھایا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. میں جانتا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا ہے، لیکن یہ غلطی روز ہوتی رہے گی. اسے بہترین گھر چھوڑ کے آتے ہیں اسے. اگر آپ بار بار بھول جاتے ہو بند کرنا تو گھر میں چھوڑ کے آؤ، گاڑی میں چھوڑ دو اسے، چوری ہو جاتے تھے، اس سے بہترین چوری ہو جائے ایسے موبائل سے. جو اللہ کے گھر میں جس میں میوزک آپ نے، ایک تو آپ نے رنگ ٹون تو آپ نے تبدیل نہیں کرنی، یہ ٹیلی فون ہے یا اس کو آپ نے بنایا کیا ہوا ہے پتہ نہیں. آج کل جو موبائل جو جس کہتے ہیں اسمارٹ فون، اس کی اسمارٹنیس اس کی پتہ نہیں نافرمانی سے جڑی ہوئی ہے شاید، ہر گند اس میں بھرا ہوا ہے. کم سے کم اللہ تعالیٰ گھر میں آتے تو شرم کرنی چاہیے نا. باہر جو کچھ کرتے ہو لیکن اللہ کے گھر میں تو کچھ شرم آنی چاہیے کہ نہیں. تو موبائل صرف آپ نے ایک بٹن دبانا ہے. بعض جو آج کل اسمارٹ فون ہے آپ نے یوں بس کلک کرنا ہے، صرف ایک دفعہ اس کو، پہلے فون تھے اس کو آپ نے آن کرنا ہے، پھر اس کو ڈھونڈنا ہے، پھر آپ نے اس کو پتہ نہیں وہ کہاں اس کو آئیکن پہ اس کو دبانا ہے، یعنی چار پانچ مرتبہ اس کو کلک کرنا ہوتا ہے. آج کل کے فون تو ایک بٹن آپ نے دبانا ہے، بات ہی ختم ہو گئی، اتنی فرصت ہی نہیں ہے. موبائل فون بند کریں، نماز پڑھیں، سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. امام کی سبقت نہ کریں، اور خاص طور پہ تراویح کی نماز میں اور رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پہ جب عشاء کی نماز پڑھ لیں تو اسی امام کے پیچھے آپ تراویح بھی پڑھ لیں، وتر بھی پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ امام پہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، تو اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے، گویا کہ اس نے ساری رات تراویح پڑھتا رہا یا تہجد پڑھتا رہا. اگرچہ آپ گھر میں سو رہے ہیں یا اپنی جاب میں بیٹھے کام کر رہے ہیں یا کسی کام سے باہر گئے ہیں یا ضرورت کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سارے رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. کیوں لکھا ہے؟ کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کیا ہے. دیکھیں سنت کا نور، دیکھا ہے آپ نے، اب حدیث پہ عمل کرتے ہیں اور اجر و ثواب کتنا ہے. بستر پر سو رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی ہاں آپ کے لیے فجر تک کا اجر و ثواب لکھ دیا گیا ہے. اور بعض لوگ جو دو رکعت اس مسجد میں پڑھتے ہیں، نہیں یار اس امام کی آواز اچھی نہیں ہے، دو رکعت اس مسجد میں پڑھتے ہیں، دو رکعت راستے میں چھوٹ جاتی ہے، یا نماز پڑھنے جا رہے ہو یا یہ شاپنگ کے لیے جا رہے ہو کہ یہ چیز خریدنی ہے اس بازار سے اور وہ نوید اس بازار سے میں نے خریدنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے. مسجد متعین کرنا آپ کی مرضی ہے، محلہ کی مسجد اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے، کسی مسجد میں جانا متعین کرنا چاہیے جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کسی امام کی قرت آپ کو اچھی لگتی ہے آپ تو اس کے پیچھے پڑھیں، پوری نماز پڑھیں. نوے نمبر پہ کتنا ہے؟ گیارہویں نمبر پہ مسجد سے باہر جانے کی دعا، اس پہ ختم کرتے ہیں، کافی وقت ہو گیا ہے. مسجد میں باہر نکلتے ہوئے مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں آگے کیا جاتا ہے. کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ بسم اللہ. بات ساتھی پریشانوں کو نہیں کوئی دعا نہیں, نہیں دعا نہیں ہوئی دعا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم انی اسألک من فضلک, اور اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم. یہ دعا مسنون ہے, دو روایات ہیں مختلف اور دونوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہو مسجد سے باہر نکلے ہو. اور یہ چند اہم آداب تھے مسجد کے, تھوڑے سے وقت میں اتنی ہم بیان کر چکے ہیں, اتنی ہم بیان کر سکتے تھے. آخر میں عورتوں کے لیے بعض اہم آداب ہیں, کیونکہ ماہ رمضان میں خاص طور پہ عورتیں جو ہیں, ہماری مسلمان بہنیں جو ہیں, نماز کا خاص اہتمام کرتی ہیں, تو ان کے لیے بعض اہم نصیحتیں ہیں. پہلی نصیحت مردوں کے لیے ہے, عورتوں سے پہلے جو عورتوں کو اپنے ساتھ لے کے آنا چاہتے ہیں ان کو اللہ کے گھر سے منع مت کرو. اگر وہ نماز پڑھنا چاہتی ہیں مسجد میں تراویح کی نماز, تو ان کو مت روکیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اللہ تعالیٰ کے گھروں سے مت روکو. دوسری نصیحت, جو گھر کا سربراہ ہے, جو ذمہ دار ہے, کلکم مسئول و کلکم مسئول عن رعیتہ, اس کو چاہیے کہ اپنے جو گھر کی عورتیں ہیں ان کو خاص پردے میں لے کے جائے, پردے کا خاص اہتمام کرے, ان کو دیکھیں. بعض جوان چھوٹی بچیاں جو بھی یعنی 13 سال 14 سال کی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں, جوان ہوتی ہیں, لیکن پردے کا خاص اہتمام نہیں کرتی. اللہ گھر کی طرف جانا ہے, پردہ ویسے فرض ہے, اب پردہ فرض ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ گھر میں جاتے ہوئے اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے, تو پردے کا خاص اہتمام کرے. اور ساتھ چلے اگر وہ چل سکتا ہے, یا اپنے بیٹے کو ساتھ بھیجے اگر وہ جلدی جانا چاہتا ہے مسجد میں تو راستے میں, تاکہ یا اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ راستے الگ ہوتے ہیں, عورتوں کا راستہ مردوں کا راستہ, تب تو کوئی حرج نہیں ہے, عورتوں کے ساتھ اگر جانا ہے تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. زیادہ تر بات کرنے سے ان کو منع کرے. تیسرے نمبر پہ عورتوں کو چاہیے کہ گھر سے نکلتے وقت, ایک تو پردے کا خاص اہتمام کی بات ہوئی ہے, زیب و زینت سے مت جائیں, خوشبو لگا کر مت جائیں. ایک روایت میں آیا ہے, اگر کسی غیر محرم نے خوشبو سونگ لی ہے تو نعوذ باللہ اس کا جرم زنا کے برابر کا جرم ہے, خوشبو سونگنے کا بس. اور ہاتھ میں اگر چوڑیاں ہیں ان کے چلنے سے آواز آتی ہیں, یا پازیبیں ہیں وہ اتار دیں. ہر وہ چیز جو غیر محرم مرد کو متنبہ کرتی ہے, آپ کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں, وہ ساتھ مت لے کے جائیں. اور زیادہ تر جو غلطی ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے, شاید بعض عورتیں بچ جاتی ہیں, اکثر عورتیں بچ جاتی ہیں, زیب و زینت بھی نہیں کرتی, خوشبو بھی نہیں لگاتی, اور پازے پائلے وغیرہ بھی نہیں استعمال کرتی, لیکن خوبصورت برقعے پہن کے جاتی ہیں, یہ بھی خاص کڑھائیاں ہوتی ہیں, گولڈن کلر ہے, سلور کلر ہے, سرخ کلر ہے, یہ حرام ہے. یہ جو برقع اور عبایا ہے یہ کس لیے ہے؟ زیب و زینت کو چھپانے کے لیے ہے یا خود زیب و زینت بننے کے لیے ہے؟ آ رہے ہیں اس کی طرف بھی آ رہے ہیں. تو زیب و زینت کو چھپانے ہی کے لیے ہوتے, جب وہ خود زیب و زینت ہے تب تو چھپایا کیا ہے؟ تو یہ کڑھائیوں والے برقعے جو ہوتے ہیں یہ مت ساتھ لے کے جائیں, مت پہنا کریں, حرام ہے, جائز نہیں ہے. بعض ہماری بہنیں جو ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے, تنگ برقعے پہن لیتی ہیں, عبایت بالکل تنگ ہوتا ہے, یہ بھی حرام ہے, جائز نہیں ہے. بعض چمکیلے جس میں چمک ہوتی ہے وہ استعمال کرتی ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی حرام ہے. بعض اونچے ہوتے ہیں ٹخنے سے اوپر, یہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ کپڑا کا ٹخنے کے اوپر سے ہونا, مردوں کے لیے, مردوں پر واجب ہے کہ شلوار ہو یا قمیض ہو یا توب ہو, کچھ کوئی کپڑا بھی ہو تو ٹخنے سے اوپر ہونے چاہیے. عورتوں کے لیے ایک بالش زمین کے نیچے ہونا چاہیے, یعنی زمین پر, یعنی زمین کے نیچے نہیں سوری, کہ پاؤں سے نیچے ایک بالش ہونا چاہیے. خراب ہو جاتے ہیں, بور کے ہوتے ہی خراب ہونے کے لیے, کس لیے ہوتے ہیں؟ بعض صحابیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم مسجد کی طرف آتی ہیں تو ہمارے جو برقعے جو چادریں ہیں زمین پہ لگتے ہیں, ہم گر بھی سکتی ہیں, تو کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بالشت لمبا ہونا چاہیے زمین پہ. سبحان اللہ. بعض بہنیں جو ہیں وہ برقع تو نیچے سے ٹھیک ہوتا ہے لیکن اوپر سے معاملہ خراب ہوتا ہے, چہرہ نہیں ڈھانپتی, چہرہ ڈھانپنا واجب ہے. وہ پردہ پردہ ہی نہیں جو چہرے کا نہ ہو, اصل خوبصورتی چہرے میں ہی ہوتی ہے, اس کو نہ چھپائیں تو پھر باقی کیا چھپایا ہوا ہے؟ تو چہرے کا پردہ لازمی ہے, اور اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ بالکل باریک سا ایک پردہ چہرے پہ ڈالا ہوتا ہے, یہ باریک پردہ جائز نہیں ہے, مکمل پردہ ہونا چاہیے. اور بہنوں کے لیے خاص نصیحت یہ بھی ہے, چلتے ہوئے باتیں مت کریں. راستے میں جاتے ہوئے بعض لڑکیاں خاص طور پہ مذاق کرتی ہیں یا دوڑ لگاتی ہیں, یہ اللہ کے گھر میں جانے کا ادب نہیں ہے. یہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرف آپ جا رہی ہیں, خاص عبادت کے لیے جا رہی ہیں تو طریقہ بھی خاص ہونا چاہیے. پھر وہی بات, موبائل فون کو بند کرنا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ خاص طور پہ عورتوں کے لیے بھی ہیں. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب اور منہج کو سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. کتنا وقت ہوا ہے؟ ٹوٹل وقت کتنا لگا؟ سوال جواب کی مختصر سے نشست ہے, ہمارے پاس 15 منٹ ہیں. اگر کوئی سوال ہے عقیدہ منہج رمضان یا زکوٰۃ کے تعلق سے خاص طور پہ تو آپ سوال کر سکتے ہیں. کون سی ان کی آواز میں اذکار؟ بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں یا ذکر اونچی آواز میں نہیں کرنا, تو بعض اوقات یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں ذکر کرتے تھے. یہ تعلیم کے لیے ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے تھوڑی سی اونچی آواز میں بعض اذکار پڑھتے تھے تاکہ صحابہ کرام کو یہ پیغام مل جائے اور ان کو تعلیم دیتے تھے, تو تعلیم کے لیے جائز ہے. لیکن اگر تعلیم نہیں, میں نے یہ بات کی کہ الگ سے بیٹھے خود پڑھنا چاہتے ہیں تو ساتھ فل مسلم ہے, کوئی تکلیف مت پہنچائے. مجھے وہاں سے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا, نہیں تو میں کہہ رہا ہوں. جزاک اللہ خیر. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عورتوں کے حجاب کے بارے میں تو بات کی پردے کے بارے میں, لیکن مردوں کے پردے کے بارے میں بات نہیں کی. مردوں کے پردے سے مراد, اور سچ بات ہے, یعنی مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, میں بار بار پہلے بھی کر چکا ہوں بات, اور آج کے خطبے میں بات رہ گئی تھی. میں نے کہا اگر اس کو میں چھیڑوں گا تو بات کچھ اور لمبی ہو جائے گی. بھائی نے سوال کر, اللہ کو جزائے خیر دے. ہمارے بعض جوان تو کیا کہوں, بعض بوڑھوں کو میں نے دیکھا ہے. میں کل تک جوانوں کی بات کرتا تھا, سفید داڑھی والے بھی اب یعنی وہ بھی اس معاملے تھوڑے سے آگے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. خاص طور پہ وہ ساتھی, وہ نماز جو پتلون پہن کے آتے ہیں, ایک تو پتلون تنگ ہوتی ہے اور تنگ پتلون میں نماز نہیں ہوتی, جس میں شرمگاہ نمایاں ہو اس میں نماز نہیں ہوتی. پھر پردے کی بات میں, جب سجدے میں جاتے ہیں تو شرٹ چھوٹی ہوتی ہے, اور پتلون کے پتنی کہاں سے یہ رواج آیا فیشن ہے کہ اسے بالکل ناف سے نیچے گرا دینی ہے, نو لٹکی ہوتی ہے بیچاری, اور شرٹ چھوٹی پہننی ہے. سجدے میں جاتے ہی پردے کا خاتمہ ہو جاتا ہے, مصیبت پڑ جاتی ہے. یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی شخص اس سے کھڑا ہے اور سجدے میں آپ سے پہلے گیا ہے، اور کئی ایسے نماز ان کی نماز ہی نہیں ہے، پتہ ہے پردہ جو ہے مرد کا وہ ناف سے اوپر سے لے کے ٹخنوں سے نیچے تک ہے، ناف اور ٹخنا اس میں شامل ہے، اگر اس کے بیچ میں سے کوئی حصہ نظر آ جائے، بے پردہ ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ستر ڈھانپنا، پردے کا خاص اہتمام کرنا نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس کا خاص اہتمام کرنا ہے. ایک خاص توب خریدنے یار کیا ہوتا ہے، اگر پینشن لازمی ہی پہننی ہے اور نعوذ باللہ جسم کو ہی نمائش کرنا لازمی سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، اگرچہ یہ معاملہ جو ہے نعوذ باللہ جو فیشن آیا ہے یہ اچھے لوگوں کا فیشن ایجاد کردہ نہیں ہے، یعنی امریکہ یورپ میں جو گیز جن کو کہتے ہیں نعوذ باللہ جو بری عادتوں والے ہیں، جو لوطی کہا جاتا ہے جن کو، یہ ان کا ایجاد کردہ فیشن ہے کہ جسم کا جو پچھلا حصہ ہے وہ ذرا نظر آئے گا نعوذ باللہ. الغرض یعنی اس پاک جگہ پر بیٹھ کے ایسی بات نہیں کرنا چاہتا میں، لیکن ہمارے جو مسلمان بھائی اور بیٹے ہیں ان کو کیا ہو گیا، کیا مصیبت پڑ گئی ان کو، یعنی جو کچھ وہ کریں گے ہم نے ویسا ہی کرنا ہے. واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ تم ضروری حضور و سارے کے راستے کو اختیار کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے گھور میں گھس جاتے تم بھی گھس جاؤ گے. اب اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے، کہاں جا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من الخذلان. جی ان کا پہلے سوال ہے، کیا چیز
روزہ کشائی وغیرہ،
وہ کیا ہوتا ہے؟
روزہ رکھواتے ہیں بچوں کو، پھر پروگرام کرتے ہیں.
اچھا پہلا روزہ رکھا ہے بچے نے؟
ہاں پہلا، وہ اکثر یہ پہلے سے پلان کر لیتے
ہیں، رمضان کے پہلے دن میں کوئی خوشی مناتے ہیں. دیکھیے سوال ہے کہ روزہ کشائی، کہ روزہ کشائی کہتے ہیں، روزہ کشائی کرتے ہیں، روزہ کشائی سے یہ مراد ہے بھائی کے قول کے مطابق کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ان کو سب سے پہلا روزہ ہوتا ہے، پہلے روزہ بھی رکھواتے ہیں ان کی انکریجمنٹ کے لیے، پھر خاص پارٹی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، دعوت کا اہتمام کرتے ہیں. یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، عبادات توقیفی ہیں. اگر ہاں حرام اس اعتبار سے آپ نے جو پارٹی مرتب کی ہے، افطار پارٹی اس کے لیے نہیں کی جاتی، افطار پارٹی آپ کریں، بلائیں مسلمان بھائیوں کو، بلائیں رشتہ داروں کو، بلائیں کھلائیں، لیکن خاص اس غرض کے لیے کہ یہ روزہ کشائی ہے یا کوئی قرآن مجید اس کو کیا کہتے ہیں جو سب سے پہلے بچہ قرآن پڑھتا ہے پہلی مرتبہ، کیا کہتے ہیں اس کو، بسم اللہ کہتے ہیں یا بسم اللہ ہے کوئی اور رسم، یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے. صحابہ کرام اور بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے تھے، روزہ بھی رکھواتے تھے، یہ عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو یہ جائز نہیں ہے شرعاً. بارک اللہ فیک. جی بھائی کا سوال ہے، میں نے ایک حنفی عالم سے سنا ہے، اس نے یہ کہا کہ اگر امام قرآن مجید کو اٹھا لے اور اس سے پڑھے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی. یہ بات درست نہیں ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہا کا، ایک مولا تھا آزاد کردہ غلام تھا، وہ قرآن مجید اٹھاتا تھا، سید عائشہ کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے، صحیح اثر ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر امام کو ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ قرآن اٹھا کے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اعلم. بھائی کا سوال ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے تو فجر تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نماز کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے. تو ہم حرم میں جاتے ہیں، حرمین شریفین میں، تو ایک امام 10 رکعت پڑھتا ہے، دوسرا امام پھر 11 رکعت یا 13 رکعت پڑھتا ہے، تو کیا ہم پہلے امام کے ساتھ پڑھیں؟ کافی ہے دونوں اماموں کے ساتھ پڑھیں تب ہمیں ثواب ملے گا؟ یہ سوال ہے. بارک اللہ فی. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا امام جو ہے جس سے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اس کے ساتھ جب تک وہ منصرف نہیں ہوتا وہ آپ کی نماز ہے، آپ کی انشاءاللہ ثواب لکھ دیا جائے گا. اور مسنون یہی ہے کہ 11 رکعت پڑھنی ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ مسنون ہے، مستحب ہے 11 رکعتوں سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے بخاری دوسری روایت میں آئی ہے کہ صلاۃ المثنی مثنی، رات کی نماز 2-2 رکعت ہیں، اگر کسی شخص کو خدشہ ہو کہ فجر ہونے والی ہے تو 1 رکعت سے نماز کو ختم کر لے. تو 1 وتر بھی مشروع اور مسنون ہے، پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. اور کتنی 2-2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، 11 سے 13 سے 15 سے زیادہ بھی جائز ہے. سلف سے ثابت ہے کہ بعض 20 پڑھتے تھے، بعض 30، بعض 40، بعض اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے. لیکن جو مستحب ہے، جو بہتر ہے، جو افضل ہے، وہ 11 رکعت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی معمول تھا. کون سا ہے؟ وہ ہو گیا، پہلے امام کے ساتھ ہو گیا انشاءاللہ. وتر تو وہ بھی نہیں پڑھ، اس نے بھی نہیں پڑھے نا وتر. اگر آپ دوسرے کے ساتھ پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں، بعد پڑھنے سے پڑھ سکتے ہیں. وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ بعض مساجد میں کہ ایک امام 4 رکعت فرض پڑھاتا ہے، پھر 2 یا 4 وہ تراویح پڑھاتا ہے، پھر دوسرا امام 4 اور پڑھاتا ہے، پھر پہلا امام پھر وہ وتر پڑھاتا ہے، یا دوسرا کا بھی وتر پڑھا لیا کرتا ہے. ایسے صورت میں آپ نے دونوں کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ وہ بھی منصرف نہیں ہوا نا. حدیث کیا لفظ ہیں؟ حتی ینصرف. تو پہلے امام بھی موجود، دوسرا بھی موجود، انصراف تو نہ ہوا نا. تو یہاں تک، یہاں پہ آپ پڑھ لیں. وہی پہلا کافی ہے انشاءاللہ، پہلا کافی ہے. اگر دوسری جو تہجد میں بعد میں جو پڑھتے ہیں، اگر اس مسجد میں نہیں پڑھ سکتے آپ، بہتر اسی مسجد میں جا کے پڑھیں. بعض انسان بازار میں ہوتا ہے یا کوئی شاپنگ کے لیے آپ کی جاب پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ نہیں پڑھ سکتا، کسی اور مسجد میں پڑھتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے. بعض ساتھی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن جاب کی وجہ سے نہیں پورا پڑھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ چاہے اس کو پورا اجر دے دے. بات یہ ہے کہ آپ چاہتے کہ نہیں چاہتے، کتنا چاہتے ہیں، تڑپ کتنا ہے. ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، علم کی بنیاد پر ہم عبادت کریں. جی
سوال یہ ہے کہ ایسا داعی جو صحابہ پر دان کرے جیسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کریں، اور اہل الحدیث اور ان کے کبار علماء مثلا شیخ الالبانی رحمہ اللہ اور ابن باز و ابن تیمیہ رحمہ اللہ و ابن القیم رحمہ اللہ پر طعن کریں، اس شخص کی پیروی کرنے والے لوگ اسی کی طرح اس کی تقلید کرتے ہوئے اہل الحدیث پر طعن کرتے ہیں اور ان پر گمراہی کے بہتان لگاتے ہیں اور سلف کے اقوال کا رد کرتے ہیں اور ان کے منہج کا بھی رد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اہل الحدیث سلفی کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ جب علمی طور پر بھی کمزور ہے اور ان کا رد نہیں کر سکتا نہ ہی ان کو نصیحت کر سکتا ہے، تو ایسے شدید لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ بارک اللہ فیکم.
بھائی کا سوال سنیں، سوال باہر سے آیا ہے بھائی، کہ یہ سوال ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو بعض صحابہ پر طعن کرتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرتے ہیں، بعض علماء سنت پر بھی طعن کرتے ہیں. طعن سے مراد برا بھلا کہتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں، شان میں بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام پر طعن کرنے والا شخص جو ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتا. بات سمجھنے والی ہے، سمجھیں بات کو. رافض ہو سکتا ہے، روافض کا یہ مشن ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کو ہم گرا دیں گے تو پورا دین ہی گر جائے گا، کیونکہ یہی ایک واسطہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اور امت تک اس دین کو پہنچایا، تو بیچ میں جو ذریعہ ہے وہ ہے صحابہ کرام. اگر آپ ان کو ہی گرا دیتے ہیں تو امت میں کیا باقی دین رہے گا؟ روافض تو جانے اور ان کا کام جانے، ان کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، لیکن بعض اہل سنت جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، اہل سنت میں سے بھی ہیں، وہ صحابہ کرام پر طعن کیوں کرتے ہیں؟ الا یہ کہ وہ روافض سے متاثر ہوں، اہل بدعت سے متاثر ہوں، اور یہ حقیقت ہے. آپ ان لوگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جن لوگوں نے صحابہ کرام پر طعن کیا ہے ان کی تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے دوستوں میں سے یا ان کے استادوں میں سے یا ان کے چاہنے والوں میں سے یا ان کے آئیڈل پرسنالٹیز میں سے یا ان کے خاص لوگوں میں سے روافض کے بعض علماء موجود ہوتے ہیں. یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے، ایک اصل ہے، صحابہ کرام کے تعلق، صحابہ کرام کے متعلق مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا موقف ہونا چاہیے. جہاں پر اہل سنت و جماعت کے علماء نے ارکان ایمان کے تعلق سے بات کی ہے، یہ اصول ہے. ایمان کے احکام و مسائل بیان کیے، یہ بھی اصول ہے. وہیں پر صحابہ کرام اور آل بیت اور انہم اجمعین کے تعلق سے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو بھی عقیدے کے اصول میں شمار کیا ہے. تو ایسا شخص جو ایسی بات کرتا ہے، صحابہ کرام پہ طعن کرتا ہے، اپنے آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ اس کے اندر سنت کتنی باقی رہی ہے. رہ گئی ہماری بات، رہ گئی ان کی بات جو لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈرنا چاہیے. شخصیت پرستی ہمارے دین میں حرام ہے، اور اندھی تقلید کفر تک بھی لے جاتی ہے، شرک اکبر تک بھی لے جاتی ہے. اندھی تقلید حرام ہے. جو کچھ میرے من پسند امام نے کہہ دیا وہ میرا دین ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے. دین ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سلف کی سمجھ کے مطابق یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا منہج ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، جو صحابہ کرام پہ طعن کرتے رہتے ہیں. اور وہ اہل حدیث یا وہ سلفی جو اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں، علماء یا طلاب علم، یا جن کو علم سے کوئی واسطہ ہے، تو ایسے لوگوں کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں، ادب کے دائرے میں رہ کے پیار سے سمجھائیں ان کو کہ یہ غلط ہے. عقیدے کے اصول سمجھائیں کیا ہے، منہج سلف ان کے سامنے رکھیں. لڑائی جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو سمجھائیں، علم کی بنیاد پر سمجھائیں. اور جو اہل حدیث یا طلاب علم علم نہیں رکھتے، اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اہل حدیث بھی ہیں سلفی بھی ہیں علم نہیں رکھتے، تو پہلی بات کہ علم کیوں نہیں رکھتے؟ وہ کیسے اہل حدیث ہیں جو جاہل ہیں؟ اہل حدیث کبھی جاہل نہیں ہو سکتے، کیونکہ حقیقت مسلمان ہی جاہل نہیں ہو سکتا. اور عالم سے مراد یا علم والے سے مراد یہ نہیں کہ بڑا بڑا امام بن جائے. عالم سے مراد یہ ہے، یا علم سے مراد یہ ہے کہ دین کی جو بنیادی علم ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس علم کو حاصل کرے. یہ علم تو آنا چاہیے نا، اور اس علم میں سے عقیدے کے اصول بھی ہیں. صحابہ کرام کو ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ یہ جانا میرے اوپر فرض ہے، کیا حق ہے صحابی کا میرے اوپر؟ تو ایسے اہل حدیث اور سلفی اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے اور عقیدے کے اصول سمجھے، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی سچا اہل حدیث ہے اور سچا سلفی ہے یہ. اور جو نہیں جانتے، ان مسائل نصیحت نہیں کر سکتے، تو وہ ان سے دوری اختیار کریں. ایسے لوگوں سے دوستی کرنا جائز نہیں، یہ الولاء والبراء کا مسئلہ ہے. جو صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں، ان سے دوستی رکھنا شرعاً حرام ہے، جائز نہیں. اور رہ گئے علماء سلفی علماء پر طعن کرنا، ان کی تنقیص کرنا، جس شخص نے بن تیمیہ کا نام لیا گیا، ابن القیم ہے یا علامہ البانی، دیگر علماء ہیں، یہ بھی ولاء والبراء کا مسئلہ ہے. ان کو سمجھائیں کہ غلطی کیا ہوئی ہے، طعن جو کر رہے ہو صحابہ کرام پر یا علماء کر، دکھائیں غلطی کیا ہوئی ہے، کون سی وہ بات ہے جو قرآن سنت کے مخالف ہے. اور اگر کوئی اجتہادی غلطی ہو بھی گئی ہے، تو یہ علماء ہیں، صحابہ کرام بھی علماء، علماؤں کے سردار ہیں، اور یہ علماء بھی علماء ہیں، اہل سنت جماعت کے علماء ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجتہد کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، اور اگر اس کے صحیح ثابت ہو اس کو دگنا اجر ملتا ہے، تو اجر تو وہ لے گئے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے تنقیص کرنے والے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو، اور یہ وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنی زندگی کو روشن کرے، علم سے روشن کرے. واللہ اعلم. اور بھی ہے.
السلام علیکم.
کیا ہو گیا اس کو؟
جی
اگر فرض نماز کی اقامت ہو جائے، بھے کے سوال ہے، اور کوئی شخص نفل کا آغاز کر چکا ہے، کیا نماز توڑ دے؟ اس کی تفصیل ہے. اگر اسے نے ابھی نماز کا آغاز کیا، نفل نماز سنت کیا، نفل کا آغاز کیا ہے اور اقامت ہو گئی ہے، تو وہ توڑ دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کوئی نماز نہیں ہے. لیکن اگر آپ تشہد میں بیٹھے ہیں اور نماز کا آخری حصہ ہے، یا آپ نے دوسری رکعت سے سر اٹھایا ہے اور اقامت تک آپ نماز ختم کر سکتے ہیں، بعض آپ مسجد میں جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے اقامت بڑی لمبی ہوتی ہے تھوڑی سی، کہ جو مؤذن ہو اقامت دھیرے دھیرے کرتا ہے، اور آپ ایک رکعت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نماز مکمل کر دیں. اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کی اقامت ہو، نماز کا آغاز ہو جائے، تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ نے شامل ہونا ہے. اگر آپ سنت کو مکمل کر سکیں تکبیر تحریمہ سے پہلے، تو مکمل کر رہے ہیں، نہیں کر سکتے نماز توڑ دیں، توڑ دیں، نیت سے توڑ دیں. سلام پھیرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تو نماز نیت سے توڑی جاتی ہے. انما الاعمال بالنیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز نیت سے ہی، نماز کا آغاز ہوتا ہے، نماز شرطوں میں سے، اور نماز کو توڑا بھی نیت سے جاتا ہے. جو سلام پھیرتے ہیں یہ نماز کو ختم کرنے کا شرعی طریقہ ہے، لیکن اگر بیچ میں سے توڑنا چاہتے ہیں نماز کو، تو سلام کی جگہ قیام نہیں ہے، سلام کی جگہ سورہ فاتحہ کے بعد نہیں ہے، سلام کی جگہ آخر تشہد کے بعد اس کی اپنی جگہ ہے. جو پہلے کر رہے تھے سلام کی جگہ تو نہیں ہے، انہیں کسی حدیث سے ثابت ہے. تو یہ دائیں بائیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے، یہ سلام نہیں ہے، وہ سلام رحمۃ اللہ کہنے بھی جائز نہیں ہے، دل سے نیت کر کے توڑ دیں. بھائی کہ یہ سوال ہے کہ کیا جماعت الدعوہ اہل حدیث میں سے ہیں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، اہل حدیث وہ ہیں جو منہج سلف پر قائم ہیں، جو سچے اور پکے اہل حدیث ہیں، جن کا نصب العین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح منہج ہے، اور آپ حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے صحیح طریقے جب تک آپ کا منہج درست نہ ہو. اور منہج سے مراد یہ وہ راستہ ہے جو صحابہ کرام سلف نے اپنائے دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، حدیث کو کیسے سمجھنا ہے، دین پہ عمل کیسے کرنا ہے. اصولاً سلفی ہیں، فروعاً سلفی ہیں، طریقتاً بھی سلفی ہیں. بعض ایسے لوگ آئے ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث تو کہتے ہیں، لیکن صرف نام کے اہل حدیث ہیں، حقیقتاً نہیں ہیں. یہ کون متعین کرے گا؟ اور کس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم کہیں کہ فلان حدیث فلان نہیں ہے؟ ہمارے پاس ترازو ہے، منہج السلف ہمارے پاس ہے، جس کا عمل اس منہج کے مطابق ہے وہ اہل حدیث میں سے، جو اس کے مطابق نہیں وہ اہل حدیث میں سے نہیں ہے. جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ جو ہے یہ اہل حدیث میں سے نہیں ہے، اور اپنے آپ کو صرف اہل حدیث کہنا یہ کافی نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے، ثابت کیا جاتا ہے آپ کے عمل سے، آپ کا قول و عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کون ہیں. کہنے کو تو بریلوی کہتا ہے میں سنی ہوں، اہل سنت کون ہے پاکستان میں یا انڈیا میں اس وقت؟ وہی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کہ آپ نے دعوے میں سچے ہیں. سنت سے سب سے بڑی مخالفت کرنے والے یہی لوگ ہیں، سب سے بڑے بدعتی یہی لوگ ہیں. تو حقیقتوں کو دیکھا جاتا ہے، صرف ناموں کو طرف نہیں دیکھا جاتا ہے. اگر آج کوئی شخص شراب کو آب حیات کہہ دے، تو پھر شراب آب حیات بن جائے گی، حلال ہو جائے گی؟ نہیں، نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، حقیقتیں کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی. جس نے منہج سلف کی مخالفت کی ہے وہ سلف میں سے نہیں ہے. اور بعض ان جماعتوں نے جہاد کے نام پر دہشت گردی کی ہے، حکمرانوں کے خلاف خروج قول سے ہو یا فعل سے ہو، ان سے ہوا ہے، ان کو نصیحت بھی کی گئی ہے، نہیں سنا نصیحت کو، علماء نے نصیحت کی ہے لیکن اپنے راستے اختیار کر چکے ہیں. بعض کہتے ہیں ہم غربا اہل حدیث ہیں، کوئی غربا اہل حدیث ہے، کوئی لشکر سے ہے، کوئی جماعت دعوہ میں سے، کوئی صوفی اہل حدیث ہے، کوئی بعض لوگ کہتے ہیں ہم صوفی سلفی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے بھی صوفی سلفی، یہ کیسے ممکن ہے؟ آگ اور پانی ملا دیا آپ لوگ کہتے ہیں ہم صوفی سلفی ہیں. بھائی آپ کی میری مرضی نہیں چلے گی، یہ منہج حق ہے. قرآن اور سنت اور سلف کی سمجھ، یہ دین حق ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ وہ صراط مستقیم ہے جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ وہ راستہ ہے، انعمت علیہم کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے راستے ہیں سبل ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں، اور حق راستوں کو اپنانا ہی فرض ہے. میری یہی گزارش ہے ان بھائیوں سے کہ سنت کے راستے کو اختیار کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے کہ اہل حدیث میں سے شامل ہوئے اور اس دعوت کو قبول کیا ہے اور اس پر وہ رہے بھی ہیں، آخر میں آ کے ان میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. میں ان کے لیے یہی نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے اور وہ راہ راست کو اپنا لے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک بدعات اور گمراہیوں سے دور فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کے ان غلط راستوں سے بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے. واللہ اعلم.
پاکستان میں چونکہ بدعات اور خرافات کے شبہات بہت زیادہ ہیں، اور اسی وجہ سے آپ سے نصیحت درکار ہے ان بھائیوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے سلفی منہج کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے، کہ یہ لوگ اپنے منہج کو، اپنے دین کو کس طرح شبہات سے اور خرافات سے محفوظ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا اسباب ہیں جو اپنانے چاہیے تاکہ سلفی منہج کے اوپر.
ایک سوال ہے کہ ہمارے ملک میں، انڈیا اور پاکستان میں، بدعات اور خرافات کا عروج ہے، تو ایک اہل حدیث طالب علم، سلفی طالب علم کو ان شبہات، ان بدعات سے بچنے کے لیے آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ یہی نصیحت کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنی زندگی کو علم سے روشن کر لو. جب تک علم ہے تو بدعات، خرافات، شبہات سے آپ دور بھی رہ سکتے ہیں، غالب بھی آ سکتے ہیں، اور اگر علم نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اہل بدعت کے پاس سوائے شکوک اور شبہات کے کچھ بھی نہیں، اور ان شکوک اور شبہات سے بچنے کے لیے دو راستے ہیں. ایک ہے علم کا راستہ، علم حاصل کریں معتبر علماء سے، سلفی علماء سے، ان کے دروس میں شامل ہوں. اور صرف لیکچر سننا کافی نہیں ہے کہ ایک لیکچر سنا بات ختم ہو گئی، اسے طلب علم نہیں کہتے، اسے صرف آگاہی کہتے ہیں. موعظہ سننا آگاہی ہے، یہ طلب علم نہیں ہے. طلب علم کا مطلب ہے کہ سلسلہ وار دروس ہوں، عقیدے کے علم ہو، منہج کا علم ہو، کتابیں پڑھائی جائیں عقیدے میں، قواعد اربع، اصول ثلاثہ، کتاب التوحید، کشف الشبہات، عقیدہ واسطیہ، عقیدہ طحاویہ، عقیدے کی کتابیں ہیں. اس کی اے بی سی ہے، پہلی کون سی کتاب ہے، بعد میں کون سی ہے، بعد میں کون سی، یہ طریقہ ہے. پھر اصول کا علم ہے، حدیث کے اصول ہیں، فقہ کے اصول ہیں، تفسیر کے اصول ہیں، عربی گرامر کے اصول ہیں. یہ علم حاصل کریں، علماء کے پاس جائیں، وقت نکالیں، وقت درکار ہے. ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، وقت نہیں تو پھر علم کہاں سے حاصل کریں؟ اگر وقت نہیں ہے تو پھر آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، اور وقت ہمارے پاس موجود ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. ہم نکال بھی سکتے ہیں، ہم نکالنا نہیں چاہتے. سچ بات یہ ہے، ایک تو آپ ایسی جگہ پہ جہاں بدعات کا عروج ہے، پھر آپ کے پاس وقت بھی نہیں علم حاصل کرنے کا، تو پھر آپ سوائے خرابی کے پھر آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. تو پہلا راستہ طلب علم کا، دوسرا راستہ ہے ان بدعات اور خرافات اور شبہات سے دوری اختیار کرنے کا. ایک تو علم میں کمی ہے، اور پھر یہ مصیبت ہے کہ آگے جا کے مناظرے بھی کرنے ہیں، ہر بات پہ ٹانگ بھی اڑانی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ایسا قدم مت اٹھائیں جو آپ کے لیے مصیبت بن کے رہے. کیسی مصیبت؟ کیا مصیبت ہے؟ حق چاہتے ہیں, حق بات نہ کریں, ہم حق سے حق بات سے منع نہیں کر رہے, ہم آپ اس چیز سے منع کر رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس شکوک اور شبہات ہیں. اگر ایک شبہ کے دل میں چلا گیا تو آپ کیا کریں گے؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا معروف قول ہے, معروف قصہ ہے. دو لوگ آئے اہل الاہواء میں سے, اہل بدع میں سے, اور انہوں نے کہا امام صاحب آپ ہمیں کوئی آیت یا کوئی حدیث سنا دیں. انکار کیا. انہوں نے کہا ہم سے سن لیں, ایک آیت سن لیں, ایک حدیث سن لیں. انکار کیا اور سختی سے یہ فرمایا یا تو تم اٹھ کے چلا جو میری مجلس سے, یا میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. تو وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے. کیونکہ شاگردوں میں سے کسی نے کہا امام صاحب آپ کا کیا جاتا اگر ایک آیت ایک حدیث سن لیتے ہو تو کیا ہوتا. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ من سادات التابعین رحمہ اللہ, عالم ہے, صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے, اور ان کے علم میں یعنی پوری امت متفق ہے, اہل الجماعت کہ علماء بھی متفق ہیں ان کی امامت پر, ان کے علم پہ. جواب میں فرماتے ہیں اگر یہ لوگ مجھے ایک آیت ایک حدیث سنا دیتے اور اس میں کوئی شبہ ڈال دیتے اور وہ شبہ غلط فہم میرے دل میں بیٹھ جاتی تو میں کیا کرتا, کہاں جاتا. ایک عالم امت کا, ایک عالم کہتا ہے ایک شبہ میرے دل میں ایک آیت ایک حدیث میں وہ اگر ڈال لیتے اور وہ میرے دل میں بیٹھ جاتا تو میں کیا کرتا, میں کہاں جاتا, میرا کیا ہوتا. ہم نے کبھی سوچا ہے سمجھا ہے کہ ہمارا کیا ہوتا, ہمارا کیا ہوتا ہے؟ یا کوئی فرق پڑتا ہے ہمیں کہ نہیں پڑتا؟ اہل بدع صاحب بیٹھے ہیں, گپے لگا رہے ہیں اور کئی مواضیع پر بحث مباحثے ہو رہے ہیں. کتنی ایسے لوگ ہیں جو اہل بدع کے ساتھ بیٹھنے کے بعد راہ راست سے ہٹے ہیں. نعوذ باللہ. اہل حدیث تھے, سلف منہج تھا, اہل بدعت کے ساتھ جا کے ملے ہیں, بدعتی جا کے نتیجہ یہ نکلا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اپنا علم اپنا ایمان مضبوط رکھیں, عقیدے کے اصول اور دین کے بنیادی علم حاصل کریں, اور ان فتنوں سے بچیں, ان خرافات و بدعات سے بچیں. بچنے کا طریقہ یہی ہے, نمبر ایک علم حاصل کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان بدعات و خرافات شبہات سے دوری اختیار کریں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.